أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے, انتہائی احسان ہے, پروردگار عالم نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی, مسلمانوں کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی سعادت اور یہ موقع نصیب کیا. اللہ کے نبی نے مسلمانوں کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں, ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں, اور ظاہر ہے کہ اللہ کا مقصد اس مخلوق کو کمال تک پہنچانا ہے. اس کے لیے ظلم رکاوٹ ہے, اور اس کے خاتمے کے لیے آخری امام صاحب العصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری واجب ہے. الحمدللہ رب العالمین, جو دنیا کے حالات ہیں وہ اپنی تمام تر سختیوں کے باوجود مسلسل اس راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کی طرف اہل بیت اطہار علیہ السلام نے, نبی خدا نے 1400 سال پہلے اشارے فرمائے, صراحت سے بیان کیا. الحمدللہ ہم اور آپ بہت اچھے دور میں, جیسے کہ میں مسلسل مقرر عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ بہت اچھے دور میں, اللہ کا کرم ہے, اس نے ہمیں مسلمانوں کی عزت اور سربلندی کے دن دیکھنا نصیب کیے. الحمدللہ رب العالمین, فلسطین کے اندر جو کچھ انجام پا رہا ہے وہ انسانیت کی سربلندی ہے, انسانیت کی عزت ہے, وقار ہے. جانیں تو گئی ہیں, لاکھوں لوگ دربدر ہوئے, اپنے شہروں اپنے گھروں سے نکال دیے گئے, دسیوں ہزار لوگ شہید ہو گئے, لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ ان سب کے پیچھے عزت اور سلامتی میں اضافہ ہوا. الحمدللہ خدا نمسال نے اسلامی جمہوریہ ایران کو یہ طاقت نصیب کی کہ وہ ظلم کے اس سرغنہ, اس ظلم کے سب سے بڑے حامی اور لیڈر کا مقابلہ کرے, اور الحمدللہ اس ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دینے میں کم از کم پہل کرے انشاءاللہ. جو چند دن پہلے انجام پایا, یعنی 14 تاریخ کو, 14 اپریل 2024, جب جمہوری اسلامی کی طرف سے غاصب صہیونی حکومت کی طرف حملہ کیا گیا, جس میں بڑی تعداد میں ڈرونز, میزائلز اور مختلف قسم کی میزائلز شامل تھے, اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے, اور اب اسرائیل جواب دے گا یا نہیں دے گا ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں. ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر کچھ بات کی جائے اور اس کے کچھ پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے. اصل میں اتنی ڈھیر ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں, اور میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو کمپائل کروں, اپنے ذہن کے اندر ایک سیکوینس میں لے کر آؤں, تاکہ انشاءاللہ کم وقت میں ہم زیادہ مطالب ڈیلیور کر سکیں انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ جو حملہ ہوا, آیا وہ اس کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تعبیر کر سکتے ہیں یا نہیں تعبیر کر سکتے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ جمہوری اسلامی کی ڈپلومیسی اور ان کی جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر گرفت ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. یعنی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیا جس کے نتیجے میں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف ملک بیٹھتے ہیں سلامتی کونسل میں, مختلف جگہوں کے اوپر, وہ ایران پر یہ گرفت کر سکیں کہ آپ جو اتنے باتیں کرتے ہیں بین الاقوامی قوانین کی, آپ نے تو خود بین الاقوامی قانون توڑا ہے. الحمدللہ ایران نے بہت ہوشیاری سے عمل کیا. البتہ اس میں ہمارے کچھ جو مغرض مخالفین ہیں اور کچھ نادان دوست ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوز ہوئے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے, لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کا پلان ہے کیا. پھر یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے غزہ کے اوپر جب اتنے ڈھیر سارے لوگ شہید ہوئے, 14,000 کے قریب بچے شہید ہوئے, تب تو حملہ نہیں کیا, اور اس کے بعد جب اپنے 5-6 افراد مارے گئے تو آپ نے اتنا بڑا حملہ کر دیا. اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم کچھ کوشش کریں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا بین الاقوامی قوانین کے حساب سے یہ حملہ صحیح ہے؟ تو ابھی کچھ وقت پہلے میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, اس میں ایک برطانوی وزیر خارجہ سے میرے خیال میں یہ سوال کیا گیا, جب وہ بہت زیادہ بول رہے تھے کہ بھائی ایران نے یہ کر دیا, ایران نے وہ کر دیا, تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ سر اگر انگلستان کے قونصلیٹ کے اوپر کوئی حملہ کر دیتا تو آپ کیا کرتے؟ تو اس نے کہا ہم بہت سختی سے جواب دیتے. تو اس نے کہا ایران نے بھی یہی کیا. تو کہنے لگا نہیں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنا بڑا حملہ کر دیا انہوں نے. تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو حملہ کر لینا چاہیے تھا, صرف یہ کہ تھوڑا زیادہ کر دیا. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وزیر خارجہ صاحب بالکل پھنس گئے کہ اگر یہ قونصلیٹ امریکہ کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ یعنی اگر مثال کے طور پر حوثی امریکن قونصلیٹ پر یو اے ای میں یا سعودیہ میں ایک راکٹ مار دیتے تو امریکہ کیا کرتا؟ وہ یمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا کہ بھئی تم نے یہ تو وائلیشن کر دیا, تم نے تو ہمارے پر حملہ کر دیا. اصل میں یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کا گیم بنا ہوا ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پکچر میں بہت اچھا گیم ہے اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اس گیم کے ہونے سے کچھ فائدے بھی ہیں, لیکن بہرحال بڑی طاقتوں نے اپنے منافع اور مفادات کو دفاع کو بچانے کے لیے ایک علیحدہ گیم سائڈ میں رکھا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب مرضی آئے گی ہم بین الاقوامی قوانین کو توڑ دیں گے. تو اب اصل میں جو صہیونی ریاست کی کوشش تھی وہ یہ تھی کہ بھئی ہم بین الاقوامی قانون توڑیں گے ایران کے معاملے میں, ایران صبر کرے, اس کے سوا اس کے پاس چارہ کیا ہے؟ اب کیوں, کیا مثال کے طور پر صہیونی ریاست کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایران جواب دے گا؟ ہاں اسے پتا تھا کہ ایران جواب دے سکتا ہے, لیکن ان کے ذہن میں یہ ایکویشن بنی ہوئی تھی, اور میں کئی دفعہ کئی پروگرامز میں بات بار بار کہہ رہا تھا, اور آخری پروگرام میں بھی مجھے یاد آتا ہے جو میرے خیال میں کہ شاید 28 مارچ کو ہوا تھا, اس میں بھی ہم نے اس بات کے اوپر اصرار کیا تھا کہ ایران حتی الامکان کوشش کرے گا کہ وہ فلسطین کی جنگ میں نہ کودے, اس وقت صہیونی حکومت کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کارروائی کرے گا تو غزہ کی جو مظلومیت تھی وہ پیچھے چلی جائے گی, فلسطین کا مسئلہ پیچھے چلا جائے گا, اور اس کے پیچھے جانے کے نتیجے میں جو اتنی بڑی شہادت, اتنی بڑی قربانی دی گئی تھی, خدا نہ کرے وہ قربانی ضائع نہ ہو جائے. تو ایران نے یہ سوچا ہوا تھا کہ وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے. اچھا, یہ ایکویشن صہیونی حکومت کے پاس بھی تھی کہ اس وقت ایران کا موڈ نہیں ہے کہ وہ دخالت دے, نہ حزب اللہ کا موڈ ہے کہ وہ اس پیرامیٹر سے بڑھ کر دخالت دیں جو پہلے سے طے ہے. یہاں میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا جو سید حسن نصر اللہ بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, ایک ٹرمنالوجی ہے, اس کو کہتے ہیں ایکویشن, جس کو عربی میں لوگ معادلہ کہتے ہیں. ایکویشن کیا کہتی ہے؟ یعنی ایکویشن کا مطلب ہے کیا انٹرنیشنل ریلیشنز پولیٹیکل سائنسز میں؟ وہ ایکویشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے. یہ ان ریٹرن ہوتا ہے, کہیں لکھا نہیں ہوتا, یہ بیہیویئر سے طے ہو جاتا ہے. تو مثال کے طور پر حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ کچھ ایکویشنز بنائی ہوئی ہیں, اگر آپ نے یہ کیا ہم یہ کریں گے, اگر آپ وہ حرکت کریں گے تو ہم یہ حرکت کریں گے. یہ ایکویشنز ان ریٹرن ہوتی ہیں اور یہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو ایک ایکویشن بنی ہوئی تھی, وہ یہ کہ صہیونی حکومت ایران پر حملہ ڈائریکٹ نہیں کرے گی, اگر کرے گی تو ایران جواب دے گا. انہوں نے اس ایکویشن کو توڑنے کی کوشش کی اس گمان میں کہ ایران جواب نہیں دے گا. کیوں؟ چونکہ غزہ کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے. اچھا, نتن یاہو بہت سخت مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس جنگ کے ختم ہوتی ہے اس کا سارا کیریئر ختم ہو جائے گا. اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ جنگ کو پھیلاؤ دے, اور وہ جنگ کو پھیلاؤ دے کر اپنی سیٹ کو بچا لے. یعنی اس وقت تقریباً یہ کلیئر ہو گئی ہے بات کہ نتن یاہو صہیونی حکومت کے مفادات کے لیے کام نہیں کر رہا ہے, بلکہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے, اور اس سے پوری دنیا کے امن کو ایک نقصان پہنچا ہوا ہے اور خطرہ پہنچا ہوا ہے. تو اس کو یہ ایکویشن پتہ تھی کہ ایران اس وقت غزہ کی خاطر بیچ میں نہیں آنا چاہ رہا. اب یہ بات بہت عجیب سی ہے, ہمارے دشمنوں کے لیے بھی عجیب ہوگی بعض اوقات, مخالفین کے لیے, کہ وہ کہیں گے کہ بھئی غزہ کی خاطر تو آپ کو آ جانا چاہیے تھا. یا تو ان کے ذہن میں کوئی غرض ہے, یعنی یہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے کر رہے ہیں, یا یہ ہے کہ ایک بہت چھوٹی سی ایک پرابلم نہیں سمجھ پا رہے کہ اس وقت غزہ کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے, جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا اور فلسطین کو وہ بینیفٹ دیا ہے جو ہم 70 سال میں نہیں دیکھ پائے تھے، وہ مظلومیت کا بینیفٹ ہے. اصل صہیونی ریاست بنی ہی مظلومیت کے نام پر تھی کہ پوری یورپ میں ہمارے سے اوپر ظلم ہوا، جرمنی نے ہم پہ ظلم کیا اور وہ ہولوکاسٹ کی کہانی اور یہ اور وہ، اب پوری دنیا ہمارا ساتھ دے. اس خاطر دنیا ساتھ دے بھی رہی تھی، حتیٰ آج تک جب جرمنی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم کیوں اتنا ساتھ دیتے ہو صہیونی حکومت کا، تو انہوں نے اس کو ریفر کیا اپنی ہسٹری کے اوپر. تو یہ وہ ہتھیار تھا جس کو صہیونی حکومت 70 سال سے استعمال کر رہی تھی. یہ ہتھیار نہ صرف ان کے ہاتھ سے نکل گیا بلکہ اب پوری دنیا کے سامنے ظالموں کی فہرست میں کھڑے ہو گئے. کیوں؟ آپ نے نہتے قوم کے اوپر حملہ کر دیا، 14,000 بچے مار دیے، 30,000 سے زیادہ بے گناہ لوگوں کو مار دیا. الحمدللہ انسانیت کا پورا ضمیر جاگ اٹھا کہ بھئی یہ تو ظلم کی انتہا ہے. اچھا اب اگر مثال کے طور پر حزب اللہ کود جائے فلسطین کے نام پر کہ ٹھیک ہے ہم فلسطین کے اندر آنے کو تیار ہیں، ہم فلسطینیوں کا دفاع کریں گے، ایران کود جائے بیچ میں، ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جو 30-32 ہزار شہادتیں تھیں یہ بھی چلی جائیں گی نعوذ باللہ تعالیٰ، اور پوری دنیا کے سامنے دوبارہ صہیونی ریاست کھڑی ہو جائے گی کہ ہم مظلوم ہیں. جیسا کہ ابھی بھی وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس کو عرض کروں گا کہ وہ کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے. تو ایکویشن یہ بنی ہوئی تھی، صہیونی حکومت نے اس ایکویشن سے فائدہ اٹھانا چاہا کہ اس موقع کے اوپر ایران جواب نہیں دے گا، اگر ہم چاہیں تو ان کی کونسلیٹ پہ حملہ کر دیتے ہیں، ہم ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے آئندہ کے لیے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم آئندہ کے لیے ایک راستہ بنا دیں گے کہ دیکھیے پہلے بھی آپ کی کونسلیٹ پہ حملہ ہوا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا تھا، آج دوبارہ ہو گیا، تو اب آپ کیوں جواب دے سکتے ہیں. تو ایرانیوں کو یہ پتا تھا کہ بھائی یہ جو آج انہوں نے کیا ہے یہ یہاں پہ رکے گا نہیں، یہ ابھی اور چلے گا، پھر امریکہ بھی کرے گا. تو ان کو جواب دینا تھا، لیکن جواب دینے میں کچھ ایسا جواب دینا تھا، اور یہ بہت ٹرکی پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ فلسطین کی مظلومیت غائب نہ ہو جائے، فلسطین کا مسئلہ پیچھے نہ چلا جائے. اسرائیل کہیں اپنی مظلومیت، مصنوعی مظلومیت دکھا کر پوری دنیا کو جو اس کے خلاف ہو چکی ہے دوبارہ گھسیٹنے میں کامیاب نہ ہو جائے. یہ سب ایران نے سوچنا تھا اور جواب بھی دینا تھا. اب جو انہوں نے پلان کیا وہ اس طریقے سے پلان کیا کہ نمبر ایک، کسی سویلین ٹارگٹ کو ٹچ نہیں ہونے دیا. یہ بہت عجیب بات تھی کہ آپ مثال کے طور پر 1600 کلومیٹر دور سے کوئی چیز فائر کر رہے ہیں اور آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے کسی سویلین کو نہیں مرنے دینا ہے، یہ بہت بڑی بات تھی. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو بھی اسکیل رکھا جائے مارنے کا وہ ایسا رکھا جائے کہ منیمم اسٹرائک کرے اور مقبوضہ حکومت یعنی صہیونی غاصب حکومت اپنے آپ کو مظلوم نہ دکھا سکے. دیکھیے ایک بہت سادہ سی بات ہے، اگر انہوں نے 300 مارے، مثلا ڈرونز مارے اور کروز میزائل مارے، اور انہوں نے مثال کے طور پر ہائپرسونک میزائل مارے، 500 بھی مار سکتے تھے، 1,000 بھی مار سکتے تھے. اچھا جو کیپیسٹی تھی ڈیفینڈ کرنے کی وہ 300 کے اوپر ایگزاسٹ ہو گئی تھی. یعنی جتنا اسرائیل نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی تھی، جتنا UK نے اس کی مدد کرنی تھی، جتنی امریکہ نے اس کی مدد کرنی تھی، جتنا جارڈن نے کی، جتنی سعودیہ نے کی، وہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر بھی ہائپرسونک میزائلز جا کر ٹارگٹ کو لگ گئے. صحیح ہے، اب وہ چاہے کتنے بھی لگے، 5 لگے یا 7 لگے ہمیں کچھ نہیں معلوم، فرض کرتے ہیں 5 لگے. اچھا 300 کے اوپر 5 لگ گئے، اگر یہ 500 ہوتے پھر ہاں اس کا مطلب ہے ایکویشن بہت آگے چلی جاتی. کیا ایرانی یہ چاہ رہے تھے؟ اگر چاہتے ہوتے تو پھر کنفرم بات یہ ہے کہ آپ کو 1600 کلومیٹر دور سے ہائپرسونک میزائل مارنے کے بجائے یہ میزائل حزب اللہ کو دے دینے چاہیے تھے، وہ 50 کلومیٹر کے فاصلے سے مار دیتے. یہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے ان کو تھریٹ کرنا ہے، ان کو یہ دکھانا ہے کہ تم ہمارا حملہ نہیں روک سکتے، لیکن کوئی اتنا میسو ڈسٹرکشن نہیں کرنی ہے جس کی بیس پر یہ صہیونی حکومت پوری دنیا کو اپنے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کرے. اور جتنا بھی کرنا ہے وہ سارا کا سارا ملٹری انسٹالیشن کے اوپر کرنا ہے. کیوں؟ ابھی آپ تصور کیجئے اگر 2 ریزیڈینشل بلڈنگز بھی گر جاتی نا، تو یہ صہیونی حکومت بچوں کی لاشیں، خواتین کی لاشیں دکھا دکھا کر پوری دنیا کو وہ جو اپنا ظالم امیج تھی وہ ہٹا کے مظلوم امیج بنا لیتے. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو ہمارے مخالف دوست احباب بعض اوقات باتیں کرتے ہیں ایران نے تو صرف پٹاخے چھوڑے اور یہ کیا وہ کیا، کیا ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی؟ یا سمجھ میں آتی ہیں جان بوجھ کر قبول نہیں کرنا چاہتے. تو میں سمجھتا ہوں ایران نے اسٹریٹجک ٹرمز کے اندر ایک کمال کر کے دکھایا, مہارت دکھائی انہوں نے, اور انہوں نے اپنے ہدف کو بھی پورا کر لیا اور جو غاصب صہیونی حکومت چاہتی تھی کہ مظلوم بنے اس کو بھی نہیں ہونے دیا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ ایک پرفیکٹ گیم ایرانیوں نے کیا. اچھا اب یہاں پہ بہت سارے سوالات اور بھی اٹھائے جاتے ہیں. میں نے عرض کیا یا تو سمجھتے نہیں بیچارے یا کیا وجہ ہے کہ بھائی یہ تو 99% میزائلز اور جو ڈرونز تھے وہ تو روک لیے گئے. تو کیا ہمیں پہلے سے یہ بات نہیں پتہ تھی کہ امریکہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, انگلینڈ ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, یو کے, اور خود اسرائیل کے پاس بلینز آف ڈالرز خرچ کر کر کے پتہ نہیں کوئی آئرن ڈوم بنا کے رکھا ہوا ہے, کوئی ایرو سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کون کون سے سسٹمز بنا کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہاں سے جب آپ ماریں گے تو یہ روکیں گے؟ پتہ تھا. تو اتنے ڈھیر سارے مارے اسی لیے تھے کہ بھائی ان کا ایک سسٹم ہے, اس کی کیپیسٹی ٹیسٹڈ ہے کہ اتنے کے بعد ایگزاسٹ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایسی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی فرض کر لیجئے آئرن ڈوم ہے, آئرن ڈوم فرض کر لیتے ہیں 50 میزائل تو روک سکتی ہے لیکن 75 میزائل نہیں روک سکتی. فلسطینیوں نے یہی کیا, فلسطینیوں نے, حزب اللہ نے ہمیشہ یہی کیا کہ وہ اکٹھے 50-70 ماریں گے, کیونکہ جب وہ 50-70 ماریں گے مثال کے طور پر تو ایک کیپیسٹی تک ان کا سسٹم روکے گا, باقی جائیں گے. پھر ایرانیوں نے بھی یہی کیا. تو اب اگر کوئی یہ کیا کہ بھائی یہ رک کیوں گئے, تو وہ رکنے تو تھے چونکہ پورا سسٹم بنے ہوئے وہاں پہ اور بلینز آف ڈالر. اب یہ تھا کہ یہ ایک علیحدہ اچھی بات ہے, وہ یہ کہ ان تمام چیزوں کے باوجود صہیونی حکومت کی ویکنیس پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئی. اب مجھے احساس ہے کہ اب میں جیسے یہ جملہ کہوں گا تو ممکن ہے بعد لوگ پھر دوبارہ کچھ سوچیں, لیکن میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ کس طریقے سے پوری دنیا کو معلوم ہے یو کے نے ہیلپ کی ہے, پوری دنیا کو معلوم ہے امریکہ نے ہیلپ کی ہے, جارڈن نے ہیلپ کی ہے, اور اب مثال کے طور پر اسرائیلی جو مختلف ریسورسز ہیں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ اور یو اے ای نے بھی ہیلپ کی ہے. اب میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ایک ملک اپنے بنیادی ترین دفاع کے لیے اتنے ملکوں کا محتاج ہے تو وہ اس ملک کو میں کمزور کہوں یا طاقتور کہوں؟ یہ کمزور ملک ہے, اور یہ کمزور ملک وہ ہے جس نے اگر نہ کہوں سینکڑوں ارب تو کم سے کم 10 بلین ڈالرز ارب ڈالر اپنے ڈیفنس کے نام پہ خرچ کیے ہوئے ہیں. تو میں گارنٹی سے ایک بات سمجھ پا رہا ہوں, یہ ملک چلنے والا نہیں ہے. جو ملک ایک رات اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اور ایک رات اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے 5-6 ملکوں کی ضرورت پڑے, اس کا مطلب ہے اس ملک میں چلنے کی طاقت نہیں ہے. اب ذرا تصور کیجئے گا کہ ایک وقت آیا تھا جب ایران کے اوپر پوری دنیا کی انہی طاقتوں نے مل کے صدام کی رہبری میں حملہ کیا ہوا تھا اور ایران نے 8 سال بغیر کسی مدد کے ڈیفینڈ کیا تھا اپنے آپ کو. یہ ہوتی ہے طاقت. تو اسرائیل کی جو ایک بیسک ویکنیس ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران آسانی سے اسرائیل کو ایک بات کہہ سکتا ہے, وہ یہ کہ ہم نے ہاتھ ہلکا رکھا ہے تو تم یہاں پہنچو. صرف یہ سوچ لو کہ اگر ہم نے فل فلیج اٹیک کر دیا تم کہاں جانے والے ہو. بہت ساری باتیں ہیں. مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں بھائی 99% ہم نے روک لیا. کہاں پہ روکا؟ کہہ رہے ہیں اسرائیل کے باہر روکا تھا. اچھا اگر اسرائیل کے باہر رکھو تو جو یروشلم کے آسمان کے اوپر یہ پٹاخے اوپر پڑ رہے تھے وہ کیا تھا پھر؟ تو اس کا مطلب ہے میزائلز آسمان تک آ چکے تھے. اگر میزائل یہاں تک آ چکے تھے, اور ظاہر ہے اسٹرائک جو ہوئے وہ تو ہوئے ہی ہیں جس کی پکچرز انڈینائبل ہیں, تو ان میں سے اگر ایک نیوکلیئر ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ نے آسمان میں آنے کے بعد ایک نیوکلیئر کو روک لیا, اس کے بعد کیا ہونا؟ کچھ بھی نہیں بچنا نیچے. یہ پوری صہیونی حکومت کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی ہماری ایک ویکنیس ہے, اور یہ ویکنیس کبھی بھی اگر ایران چاہے گا اس کو استعمال کر کے ہمیں ختم کر سکتا ہے. اچھا اب یہ سب کچھ ہو گیا, یہ میں نے تھوڑا بہت یہ بتانے کی کوشش کی, البتہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان باتوں کے اوپر اپنا وقت لگاؤں, لیکن بہرحال چونکہ کچھ حلقوں کی طرف سے یہ باتیں اٹھائی جا رہی تھیں تو میں نے اس کو عرض کرنا چاہا. اب سوال یہ ہے کہ بھائی ایران کی جو اچیومنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ مثلا ایران نے یہ کام کر لیا. پہلی بات تو یہ کہ کیا ان کو صرف کونسولیٹ کا بدلہ لینا تھا؟ بدلہ تو ان کو بہت ساری چیزوں کا لینا ہے. بدلہ تو ان کو اپنے سائنٹسٹ کا بھی لینا ہے. جو اسرائیل نے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر سبوتاج کیا ہے اس کا بھی بدلہ لینا ہے. سائبر اٹیکس کیے ہیں ان کا بھی بدلہ لینا ہے، اور جو غزہ کے مظلوم اور حزب اللہ کے مظلوموں کو شہید کیا ان کا بھی بدلہ لینا ہے، لیکن سوال یہ کس زبان سے لینا ہے؟ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک زبان سے. اس انٹرنیشنل ڈپلومیٹک زبان کے اندر، جس کی میں پوری اچھی طریقے سے تشریح کر چکا ہوں، ایران یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے ان سب چیزوں کا بدلہ لینا ہے. ایران نے صرف اس پوائنٹ کو ریز کرنا ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے تحت اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاسبل ہوگا. وہ کیا ہے؟ میرے کونسلیٹ پہ حملہ ہوا ہے، میں نے اپنے کونسلیٹ پہ حملے کا جواب دیا ہے. آگے کیا ہوگا؟ میرا اپنے خیال ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ جو پلان ہے یہ پلان کیا ہے. مثلا وہ جو ہمارے دوست احباب کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھرپور حملہ ہوتا پورا تل اویو اکھڑ دیتے، ایک تو یہ کہ یہ نہیں ہونا تھا. کیوں نہیں ہونا تھا؟ اس سے وہ مظلوم بنتے. تو اب راستہ کیا ہے؟ ایک بہت آسان راستہ ہے، میں ایک جملے میں عرض کروں گا اور اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کروں گا. جمہوریہ اسلامی ایران اور اس کی متحدہ طاقتیں حزب اللہ، حماس، اسلامی جہاد، حوثی، یہ سب مل کر، عراقی حشد شعبی، یہ سب مل کر ایک کام کر رہے ہیں، اسرائیل کو ان لیویبل بنا دو، رہنے کے قابل نہ چھوڑو اسے، جنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ جگہ خالی ہوگی. وہ کیسے؟ سادہ سا مسئلہ ہے. اس کی لاجک کیا تھی؟ اس کی لاجک یہ تھی کہ یہ صہیونی ریاست پوری دنیا کے صہیونیوں کے لیے جنت ہے. ابھی ان میں سے کوئی احمق بھی ہوگا جو کہے گا کہ یہ جنت ہے جہاں ہر طرف سے حملوں کا چانس ہے. اور یہ حملوں کا چانس کیوں ہے؟ چونکہ اس نے 70 سال میں لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے. جو مظلوم تھے وہ ختم نہیں ہوئے، اب وہ مظلوم اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، کم سے کم یہ کہ اپنی زمینوں پہ واپس آنا چاہتے ہیں. تو ایک خواب سکھایا گیا تھا، وہی کہ ہم ایک زمین پہ جائیں گے، جو پہلے سے وہاں لوگ تھے انہیں قتل کریں گے، انہیں باہر نکال دیں گے، پیسہ ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، انگلستان کی، امریکہ کی طاقت ہمارے پاس ہے، وہ مظلوم چھوٹے سے گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کر لیں گے؟ ایکویشن ختم ہو گئی ہے. زیونسٹ لابی، تمہیں جاگ جانا چاہیے، تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. کیوں؟ وہ سب لوگ جاگ گئے ہیں اور اپنی زمینوں کے اوپر واپس آنا چاہتے ہیں، اور تم ان کو زمین پر واپس آنے سے نہیں روک سکتے ہو. اور تم نے جو 30,000 سے زیادہ لوگ شہید کیے، اس سے صرف ایک فائدہ ہوا، پوری دنیا میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ فلسطینی ان کا حق اس زمین پر ہے، اور یہ صہیونی ریاست غاصب ہے. اب یہ چلے گی صہیونی ریاست؟ ایک پوائنٹ، پہلی بات، ایک پوائنٹ تو یہ ہوگی. اب دوسرا مسئلہ یہ، جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، آیا وہ وہیں رکے رہیں گے یا ریورس مائگریشن کریں گے؟ کیا ان میں یہ طاقت ہے کہ یہ موت کا مقابلہ کر لیں؟ کیا ان میں یہ حوصلہ ہے؟ تو مثال کے طور پر امریکہ میں ایک رہ رہے صہیونی، اس نے اپنی زندگی میں تھوڑا پیسہ کمایا، اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہاں پہ ریٹائر ہوں گے نا، تو آپ کا مہینے کا مثال کے طور پر $5,000 خرچہ آئے گا، $4,000 خرچہ آئے گا. آپ آئیں صہیونی ریاست میں، وہاں آپ کا خرچہ صرف $800 ہوگا، آپ مزے سے وہاں پہ زندگی گزاریے گا، اور آپ کی ساری جو وہ حکومت ہے وہ آپ کو فیور کر رہی ہوگی. آپ آئیے. آ گئے. اچھا، اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ تو جنگ ہو رہی ہے. اب آپ نے رکنا ہے یہاں پہ؟ نہیں، آپ نے واپس جانا ہے. تو کیا ہر ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو واپس بھاگ جاتے ہیں؟ نہیں، وہ واپس نہیں بھاگتے، کیونکہ ان کا اپنا ملک ہوتا ہے. یہ ان کا اپنا ملک نہیں ہے، یہ یہاں لائے گئے ہیں، اس لیے واپس جائیں گے یہ. تو اب ریورس مائگریشن ایبسلوٹلی کنفرم ہے، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو کچھ مقبوضہ علاقے کے اندر ہوا ہے. تیسری بات، پوری دنیا میں صہیونی بلاک نے پوری دنیا کی مختلف بڑی بڑی کمپنیز کو یہ کہا کہ بھائی آپ نے اگر مقبوضہ علاقے میں ایک آفس کھول لیا، وہاں پہ انویسٹ کر دی، پوری دنیا میں آپ کے بزنسز کو ہم سپورٹ کریں گے. تو ہر بڑی کمپنی کی خواہش یہ تھی کہ وہ جائے مقبوضہ علاقے کے اندر ایک آفس کھول دے، تھوڑی سی وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دے، اور پوری دنیا کی صہیونی لابی اس کو سپورٹ کرتی تھی. اب وہ آپ بولیں کے ایف سی بولیں، میک ڈونلڈ بولیں، انٹیل بولیں، فلاں بولیں، جو بھی آپ کہیں وہ کمپنی وہاں پہ جائے گی. اچھا، اب وہاں پہ الٹا کام ہو گیا. وہ کیا؟ جو کمپنی وہاں انویسٹمنٹ کرے گی، اس کے لیے جو بائیکاٹ موومنٹ کے لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں بتائیں گے یہ وہ ظالم ہیں جو غزہ میں لوگوں کو قتل کرنے میں مدد دے رہے ہیں، اور ان کے بزنس ہرٹ ہو رہے ہیں. اتنے بزنس ہرٹ ہو رہے ہیں کہ میک ڈونلڈ نے اسرائیل کے اندر جتنی بھی اپنی فرینچائز کی شاپس تھیں، اپنے اور ریسٹورنٹس تھے، وہ سب بائی بیک کر لیے اسرائیلی فرنچائز سے، چونکہ اس کو پوری دنیا کے اندر اپنا بزنس ڈوبتا ہوا نظر آیا، اور اب ہر کمپنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمارا فوجیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسرائیل کے حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا. کیوں؟ گیم چینج ہو گیا ہے. اچھا، اب جب کہ گیم چینج ہو گیا ہے تو اب کو بڑی کمپنی اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے اسرائیل میں پیسہ لگائے گی؟ دماغ خراب ہے، وہاں پہ ہے کیا جو لگائے وہ؟ دوسرا یہ کہ وہاں پہ تو ہر وقت جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں وہاں پہ. اب تو جیسے کہ سامنے ہو گیا کہ بھائی ایران میزائل مار چکا ہے، اب دوسری غلطی کریں گے ایک اور مارے گا پھر وہ، تو اب وہ بات ختم ہو گئی. اچھا، لاس کتنا ہوا آپ خود دیکھ لیجئے. جو وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ایک رات میں انہوں نے 1.3 بلین ڈالر لوز کیے ہیں، اور یہ جو 6 مہینے میں ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، وہ آپ کو پتا ہے پوری اکانومی سمجھ دیجئے ختم ہو گئی. اچھا، وہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی امریکہ اور پیسہ دے دے گا، پیسہ دیتے تو وہ تو دے تو دے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ملک کب تک اس راستے پر چلے گا؟ اور وہ امریکہ ختم ہو گیا جس کے پاس پیسوں کا انبار تھا چوری کیے ہوئے، اب وہ خود مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، وہ یہ کہ یہ جو کچھ چند دنوں کے اندر انجام پایا، خاص کر 6 مہینے کے اندر آخری، اس نے اس پوری ریاست کو کلیپس کر دیا. اور یہ جو 14 اپریل کو ہوا، اس نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ بھائی یہ ملک لیویبل نہیں ہے. اور اس میں ایک اور پوائنٹ اور ایڈ کرتا چلوں، کہیں وہ نہ بھول جاؤں، جو حوثیوں کا کارنامہ تھا جس کے اوپر تقریباً 12 اپریل اگر مجھے صحیح یاد ہو ایرانیوں نے ایک اور کارنامہ کر دیا. اب میرے ہاتھ میں نقشہ نہیں ہے، میری شاید غلطی کہ مجھے نقشہ لے آنا چاہیے تھا، لیکن آپ اگر اپنے ذہن میں سوچئے، حوثیوں نے باب المندب کا راستہ بند کیا ہے، جہاں سے صہیونی حکومت کو انڈیا اور چائنا سے جو سامان جا رہا تھا وہ سب بند ہو گیا. انہوں نے دوسرا راستہ پکڑا، وہ پرشین گلف سے شپس کو لے کے جاتے تھے یو اے ای کے اوپر، مثلا جبل علی کے اندر انہوں نے کوئی پورٹ لی اور وہاں سے ان کو ٹرکس پہ لادا، ان کو سعودی عرب کے ذریعے سے صہیونی حکومت تک پہنچا دیا. اب کہاں سے گزار رہے تھے اسرائیلی شپس؟ پرشین گلف سے. اور پرشین گلف میں بھی جس طرح باب المندب یمن کے سامنے ہے، پرشین گلف میں اس کو کہتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز. ایرانیوں نے 12 اپریل کو، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، یا 13 اپریل کو اسٹریٹ آف ہرمز میں ایک صہیونی پانی کے جہاز کو روک لیا اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. اس کا مطلب انہوں نے کیا میسج دیا؟ وہ یہ کہ جو تم نے دوسرا راستہ پکڑا تھا نا، یہ راستہ بھی بند ہو گیا ہے. صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسرائیل، انڈیا، چائنا اور ایشیا کی طرف سے جتنا بھی سامان آ سکتا تھا، اور اس وقت پوری دنیا میں سامان آتا وہیں سے، آپ کو پتہ ہی ہے. اب یہ حکومتیں جو یورپ اور امریکہ تھیں، یہ سامان نہیں بنا رہی ہیں، سب امریکہ اور یورپ میں بھی جو وقت بکتا ہے وہ بھی چائنا سے ہی آتا ہے. تو اب اسرائیل کو پاس سامان کہاں سے آئے گا؟ کوئی راستہ نہیں ہے، صرف ایک راستہ رہ جائے گا، پورے ساؤتھ افریقہ سے گزار کر تقریباً 8,000 یا 7,500 کلومیٹر کا راستہ بڑھائیں، ایگزیکٹ نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہزاروں کے اندر راستہ بڑھائیں اور پھر دوبارہ اسرائیل تک پہنچنے کی کوشش کریں، وچ از کوائٹ امپاسبل. یعنی وہ لاجسٹک کا اتنا بڑا میس ہے کہ اس کے بعد پھر اسرائیل اکانومی کے حساب سے کسی قابل رہنا ہی نہیں ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ نہیں ہے ایران کی کہ ہم 5 میزائل ماریں گے، 10 میزائل ماریں گے، ایئرپورٹ توڑ دیں گے، بلڈنگز گرا دیں گے، لوگ مر جائیں گے اور اسرائیل ہار جائے گا. نہیں، یہ اسٹریٹجی ہے ہی نہیں. اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہم ہلکی ہلکی جنگ کرتے رہیں گے، ہلکی ہلکی جنگ میں اس ملک کے لیے رہنا دوبھر ہو جائے گا. اور جیسا کہ وہ قرآنی حقیقت ہے کہ یہ موت سے ڈرتے ہیں، یہ سختیاں جھیلنے کے لیے یہاں نہیں آئے، یا عیاشیاں کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے، اور اس کے نتیجے میں یہ ملک خالی ہونا ہے. تو میں اب بہت آرام سے اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ بھائی رہبر معظم نے اگر مثال کے طور پر آج سے 9 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ 25 سال میں یہ ختم ہو جائے گا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، 25 سال نہیں چاہیے، اس سے بہت پہلے ہوگا. اس کی طاقت تو ابھی ختم ہو گئی ہے، اب تو صرف یہ ہے کہ آپ نے چند سال اس کو اسی پریشر میں اور رکھنا ہے، اور یہ پریشر کوکر ڈھکن جب کھلے گا تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہوگا اندر سے. وہ بقول مشہور ایک مثال کی کہ یہ وہ مینڈک ہے جو پانی کے اندر ابل رہا ہے، اور بیچارہ اتنی آہستہ آہستہ ابل رہا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چل پا رہا کہ میں ابل گیا ہوں. تو اسرائیل الحمدللہ رب العالمین، یہ جو صہیونی ریاست ہے یہ ابل چکی ہے، اس کی ہر چیز ختم ہو رہی ہے. तो आप इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। इस वक्त किसी भी ईरान को और किसी हिजबुल्लाह को ज़रूरत नहीं कि इसके ऊपर कोई एटम बम मारे और ये कर दे वो कर दे, इसे कुछ नहीं करना। इसको सिर्फ ऐसे ही लेके चलते रहो जिस तरह से ये चल रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता दायरा तंग करते रहो जैसा कि ये लोग दायरा तंग कर रहे हैं, और इसका गला वैसे ही घुट जाना है और इसने वैसे ही मरना है। और सबसे अच्छी बात यह कि मजलूमियत दिखा नहीं पाएगा, यानी आप वो कोई काम ही ना करें जिसको वो लेकर अपना पोस्टर बना के खड़ा हो जाए कि मैं मजलूम हूँ। आप अब मैं इस जंग के नतीजे में चंद अपने दोस्तों को एडवाइजेस करना चाहूँगा। पहली बात, अब वो जो जज्बाती लोग होते हैं वो कहते हैं मैं आपसे हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ खुदा का वास्ता, नहीं मैं ये सब नहीं कहूँगा। अकल से काम लें, इसको फ़िरका वाराना जंग का रंग मत दें। ये कोई शिया सुन्नी की जंग नहीं है कि मसलन सुन्नी नाकाम होगा शिया कामयाब होगा, नहीं इसकी जंग नहीं है। ये एक हक और एक बातिल की जंग है जिसके अंदर हक का मार्का जो भी लेकर खड़ा हो, चाहे सुन्नी हो जो हमास है, चाहे शिया हो जो हिजबुल्लाह और ईरान है, और हौसी हो जो जैदी हैं, जो भी इस परचम को लेकर खड़ा हो वो सुरखरू होगा अल्लाह के सामने। तो इसको शिया सुन्नी का ड्रामा मत बनाएं प्लीज़। और मिसाल के तौर पर जैसे ये वाक़या हुआ, मसलन वो शराब कोई कहना शुरू हो गया कि वो जाओ उसकी खबर के ऊपर ये कर दो और ये कर दो, क्या हो रहा है? ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत अगर मैं ज़रा सख्त में कहूँ, ये बचकाना हरकत है, ये नहीं करना चाहिए। आप एक बहुत बड़े हदफ को पूरा होता देख रहे हैं, इसको इतना नीचे मत लाएं। अभी वो किसी ने बहुत अच्छा एक तंजिया मैसेज भेजा, उसने कहा कि हमारे कुछ, उसने फ़िरकों के नाम लिए कि वो लोग ऐसे रो रहे हैं जैसे बम इसराइल पे नहीं गिरे उनके ऊपर गिर गए, और उसने फिर मिसाल के तौर पर शियों का नाम लिया और शिया ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे मिसाइल जाफर तैयार और अनचोली से बरसाए गए। वो बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई आप खुश हों हक की फतह के लिए, आप खुश हों बातिल की सरनगुनी के लिए, बर्बादी के लिए, ना कि आप यहाँ पर अपने और मैं और आप खड़े होकर अपने अपने लिए स्कोर्स बनाने की कोशिश करें। और देखिए अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यानी कुछ भी कर ले इंसान दिल से, मैं हर रोज़ दुआ करता हूँ, आप सब भी दुआ करते हैं रहबर मुअज़्ज़म को, और हम सलाम पेश करते हैं वाकई, और सैयद हसन नसरुल्लाह और हौसियन और हमास के मुजाहिदीन और गज़ा के मज़लूम लोग और जो भी लोग इस मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ के पीछे काम कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये इज़्ज़त का सबब बने इस्लाम के लिए, सरबुलंदी का सबब बने। ऐज़ान मोहतरम, मेरी उम्र वो है जब मैंने कैंप डेविड को अपनी बचपने और अपने लड़कपन में देखा है, हमने मुसलमानों की वो भी बेइज्जती का दौर देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज 40-45 साल के बाद इस इज्जत के दौर को देखते हैं अपनी आँखों से। इस पर खुदा का शुक्र भेजा लाना चाहिए, तो अपनी नज़रों को बहुत वसी कर लेना चाहिए, और हमें इस गेम में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे सामने एक इज़्ज़त और सरबुलंदी का रास्ता है जिसके ऊपर मुसलमान चल रहे हैं, और हमें उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? पहली बात तो है कि उसको फिर खबराना रंग में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, जितनी जल्दी पॉसिबल है आप इसकी फतह का जश्न मना लिया फौरन वापस आए गज़ा के ऊपर, वो पीछे ना चला जाए। इस वक्त इस मकबूजा और सहयूनी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो गज़ा को पीछे फेंक दे, तो वो मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ काउंसिल्स को बुलाएंगे, ये करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि भाई कोई नुकसान नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। अच्छा, वो जो नुकसान वाली कहानी थी वो भी मैं अभी मिस कर गया, लेकिन बहरहाल ये अब मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, कुछ वक्त गुजर जाने दें, फिर आपको नज़र आ जाएगा कि नुकसान क्या क्या हुए हैं। हाँ, कुछ फेक वीडियोज़ भी इधर उधर चल रही हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो नुकसान हुए हैं वो इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इस वक्त पूरी कोशिश क्या करनी चाहिए? गज़ा पे तवज्जो दें, गज़ा के मामले को वापस लेकर आए। और उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी मुसीबत है जो चल रही है, वो क्या है? वेस्ट बैंक के अंदर जो फ़लस्तीनी रह रहे हैं उनके ऊपर ये सहयूनी सेटलर्स हर रोज़ हमला कर रहे हैं, हर रोज़ उनकी इज्जतों को पामाल करने की कोशिश करते हैं, उनके घरों के अंदर घुसते हैं, उनको आग लगाते हैं, पूरे गाँव को आग लगाई है जैसे 70 साल पहले इन लोगों ने यही काम किया था। तो अनफॉर्चुनेटली हम अभी गज़ा को देख रहे थे, लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर उसी के बराबर की एक और ज़ालिमाना कार्रवाई अंजाम पा रही है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जितनी जल्दी मुमकिन है गज़ा को वापस लेकर आएँ, जितनी जल्दी मुमकिन है वेस्ट बैंक के ऊपर जो फ़लस्तीनियों के ऊपर मज़ालिम हो रहे हैं उनको वापस लेकर आएँ, اور اللہ نے چاہا تو اس مظلومیت کے ساتھ جو غزہ کی عوام نے جھیلی ہے اور اس طاقت کے ساتھ جو جمہوری اسلامی ایران کا اقتدار ہمارے سامنے لے کر آیا ہے، ان دونوں کا ایک کمبینیشن ہوگا اور یہ صہیونی ریاست یہیں پہ پامال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب میں ایک دو پوائنٹس بات اور بھی عرض کرتا چلوں، اور وہ ایک بہت مشہور بات ہے جو بعض مخالفین کی طرف اٹھائی گئی ہے، بچکانا سی ہے، لیکن اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ ان بچکانہ باتوں کا بھی جواب دینا پڑ جاتا ہے۔ اب بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، چونکہ ان کے ذہن میں یہ اسٹریٹجیز نہیں آتی ہیں یا آتی ہیں تو وہ دکھانا نہیں چاہتے، وہ یہ کہ بھائی یہ تو ایک ملی بھگت تھی، ایرانی آئے انہوں نے کچھ ان کے دانے اس میں پٹاخے چھوڑے اور وہ چلے گئے اور بدلہ بھی لیا تو انہوں نے کونسلیٹ کا لیا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ کونسلیٹ کا نام کیوں لیا گیا، جو میں اب دوبارہ نہیں دہراؤں گا کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک پوائنٹ ہے جس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئے انہوں نے پٹاخے بجائے اور چلے گئے، انہوں نے تو پہلے سے اطلاع بھی دے دی تھی، اس کا بھی جواب میں نے دیا ہے بیچ میں۔ اس حملے کا ہدف ڈسٹرکشن نہیں ہے، اس حملے کا ہدف صہیونی ریاست کو یہ بتانا ہے کہ تم ہمارے حملوں سے بچے ہوئے نہیں ہو۔ اگر ڈسٹرکشن ہدف ہوتا نا تو وہ حزب اللہ سے کہتے کہ ایران کے میزائل اور ڈرون پہنچنے سے پہلے حزب اللہ 400 میزائل مار دے، وہ فلسطینی جہاد سے کہتے، جہاد اسلامی اور حماس سے کہتے 500 میزائل تم مار دو، اور 500 تم مارو 500 ہوسی مارے 1500 یہ ہو جائیں گے، 300 ہم بھیج رہے ہیں پیچھے سے ہائپر سونک اور بالسٹک میزائلز، پھر نیوکلیئر کیوں نہیں بھیجتے، نیوکلیئر بھیج دیتے۔ یہ کرنا نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس مسئلے کو یہ نہیں دکھانا ہے کہ یہ فلسطینیوں کی حمایت میں سب آ گئے، نہیں، فلسطینی اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں، شاید اس وقت 6 مہینے گزارنے میں، یہ جو 6 مہینے لگے ہیں اس میں فلسطینی پیش رہے ہیں سب کو کنونس کرنے میں کہ بھائی آپ لوگ مت آئیے گا بیچ میں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ تو کیا یہ ایران کی ملی بھگت تھی؟ اگر یہ ملی بھگت تھی تو وہ جو ایرانی سائنٹسٹ بیچارے شہید ہوئے ان کا کیا ہوا؟ وہ ایران اور حکومت نے ملی بھگت کر کے اپنے بندے مروا لیے۔ تو مثال کے طور پر وہ جو صہیونی اندر گئے، انہوں نے ڈاکومنٹس چوری کرنے کی کوشش کی، مختلف نیوکلیئر ریئیکٹرز کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی، مختلف جگہوں کے اوپر بم دھماکے کیے، اور جناب علی مختلف مقامات پر سائبر اٹیکس ایسے کیے جو پوری دنیا میں سب سے پہلی دفعہ ہوئے تھے، یہ سب ملی بھگت سے ہوا۔ پھر میں ایک اور بات کہتا ہوں بھائی، ایسا ہے اگر ایران یہ ملی بھگت کر کے گیم کر رہا ہے نا تو میں کہہ رہا ہوں یہ گیم بہت اچھا ہے، اس کو چلنے دیں۔ کیوں؟ صہیونی حکومت اس گیم سے ہار رہی ہے، وہ ایک ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ گیم ہے تو لیٹس پلے اٹ، پھر تو ہمیں چاہیے کہ اس کو کھیلتے رہیں۔ پھر تو میں ایک اور بات بھی کہوں گا، تو میں کہوں گا سعودی عرب سے کہ بھائی تمہیں ہیرو بننے کا شوق نہیں ہے کیا؟ تم بھی اس گیم میں آ جاؤ، تو یو اے ای بھی آ جائے اس گیم کے اندر، اور سب سے بڑا وہ جو چیمپئن بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کا خلیفہ بننے کا خواہش مند ترکی، تم کیوں نہیں آ جاتے اس گیم کے اندر؟ تم بھی یہ گیم کھیل لو، تو 4 پٹاخے تم بھی پھاڑو۔ یہ کہاں کی باتیں ہیں، یہ اپنے دلوں کو خوش کرنے والی باتیں ہیں کہ جب کچھ نہیں بن پائی تو اس کے بعد کہہ دیا کہ ایک گیم ہو رہا ہے، اس گیم کو کھیلنے کے لیے جگر چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اب میں اس کو سیکٹیرین کلر نہیں دینا چاہوں گا جس کو میں نے پہلے سے کہا ہوا ہے، لیکن اس گیم کو کھیلنے کے لیے سید الشہداء کی محبت چاہیے، الحمدللہ رب العالمین۔ جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے کھیلنا پڑتا ہے، اپنے جنرلز مروانے پڑتے ہیں، اپنے بندوں کی شہادتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور جا کر پھر ایک مظلوم قوم کو آزاد کرانے کے لیے شام جیسے ملک کے اندر آئی ایس جیسے وحشیوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ گیم نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو پوری دنیا 70 سال سے انتظار کر رہی تھی کہ کبھی تو مسلمان کرے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ گیم ہے تو میں نے پہلے بھی کہا لیٹس پلے اٹ، جتنے بھی کھلاڑی اس گیم کے ہیں ان سب کو چاہیے جمع ہو جائیں اور ایران کو ہٹا دیں اور خود کھیلنا شروع کر دیں، کیوں نہیں کھیلے آج تک؟ تو ان باتوں کو کہہ کے اپنا دل خوش مت کرو، اور جس کے اندر تھوڑی سی بھی فکر اور شعور ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ایسے لوگ کم نہیں ہیں، ان کے اندر یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی ہے کہ نہیں گیم نہیں ہے، یہ وہ کارنامہ ہے جو 70 سال میں نہیں ہو پایا تھا۔ تو مجھے ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو اس کے اوپر بہت زیادہ ان لوگوں کو کنونس کرنے کی جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی اور قرآن کو اوپر بھی مسخرہ کرنے والے بہت بیٹھے تھے۔ تو رسول خدا اپنے معجزے دکھاتے رہے سلام اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ مسخرے کرتے رہے تھے. تو اگر کسی کو مسخرہ کرنا ہے تو وہ بسم اللہ کرتا رہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین حق کی طاقت بہت زیادہ ہے. وہ خدا نے فرمایا کہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بے افواہہم، صرف اپنی پھونکوں سے بجھائیں. واللہ یابا الا ان یتم نورہ، اللہ کا تو ارادہ بس اس پر ہے کہ اپنے نور کو بچا کے رکھے گا، طاقت دے رہا ہے. الحمدللہ خدا متعالیٰ نے نصرت کے وعدے کی، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اور الحمدللہ اس 40-45 سال میں ہم نے ان وعدوں کو پورا ہوتا دیکھا ہے. وہ ایران جس کے خلاف ساری دنیا کی ظالم طاقتیں جمع ہو کر اس کو اتنے سے ملک کے اندر دبانے کی کوشش کر رہی تھیں، آج کسی کے خواب میں بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ جا کے ایران کو کچھ ٹچ کرنے کی کوشش کرے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی دیوی سعادت ہے، اور نبی کے دین اور اولاد نبی کی دیوی کے وعدوں کے جو انہوں نے کیے تھے ان سب کی تحقق کے دن نظر آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. پوائنٹس کچھ اور بھی ہیں لیکن میں کافی وقت دے چکا ہوں آپ کا، اور پھر ابھی کچھ سوالات بھی ہیں تو اس کے اندر بھی انشاءاللہ ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل فرج. صحیح ہے، ہمارے پاس یہ ایک دو سوال ہیں، اور یہ پاسبل سوالات ظاہر ہے کہ سب کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات ہیں. کیا لکھا ہے، مستقبل میں آپ عرب ممالک کا کوئی کردار دیکھتے ہیں؟ بالکل دیکھتے ہیں. میرا اپنے خیال ہے کہ عرب ممالک کو آپ کو دو حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے، پوری دنیا اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے، ایک وہ جو حکومتیں ہیں، ایک وہ جو عوام ہیں. ہر وہ ملک جس میں عوام طاقت میں آئے گی وہ فوراً اس محور کا ساتھ دینے کھڑے ہو جائیں گے جس کو آج ہم محور مقاومت کہتے ہیں، ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں. ہمیں صرف وہ حکومتیں چاہیے جن کی پشت پناہی پر عوام ہو. دیکھیے یہ جو بائیکاٹ کی موومنٹ چلی، یہ گورنمنٹ سے نہیں چلائی تھی، عوام نے چلائی. اور پوری دنیا کی کمپنیز کو سکھا دیا کہ تم گورنمنٹس کو تو الو بنا سکتے تھے، عوام کو نہیں بنا سکتے. عوام نے اپنا کام کر دیا. تو اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ یہ جو ظالم حکومتیں ہیں ان کو عوام نے ہٹانا ہے اپنی طاقت سے، اور ان کی جگہوں کے اوپر عادلانہ حکومتوں کا قیام ہونا ہے. ہاں جب تک یہ بیٹھے رہیں گے جو بکے ہوئے لوگ ہیں، ہاں مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے، یہ نہیں کر پائیں گے، یہ سوائے لپ سروسز کے کچھ نہیں کریں گے. تو مثال کے طور پر ترکی نے جب بالکل آخر میں آ کے دیکھا تو اس نے کچھ تجارتی چیزوں میں کمی کرنے کی کوشش کی، چونکہ وہ اردوغان صاحب جو ہے وہ اپنے علاقائی میں انتخابات بھی ہارنا شروع ہو گئے تھے. تو جیسے یہاں پر نیتن یاہو ہے جس کے بارے میں سب کو تقریباً اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کھیلتا ہے، اس کو حتیٰ صہیونی ریاست کے مفادات سے بھی غرض نہیں ہے، تو اردوغان کے لیے بھی تقریباً سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کو اپنے ذاتی مفادات چاہیے. تو جب اس نے دیکھا کہ میں ہار رہا ہوں تو اس نے تھوڑا بہت نعرے یہ بھی لگائے کہ ہم صہیونیت سے تجارتی روابط کم کر رہے ہیں. تو پبلک کے پریشر میں تھوڑا بہت ہوگا، لیکن اصلی امید اس وقت ہوگی کہ جب یہ حکومتیں عوام کے ہاتھوں میں ہوں گی، اس وقت مجھے یقین ہے کہ اچھا وقت ہوگا. اور ابھی بھی دیکھیے، کم سے کم میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، عوام نے اپنا رول پورا کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں یہ کہ ایک بنیادی خرابی رہ گئی ہے کہ حکومتیں کیوں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اللہ نے چاہا تو نصیب ہو. اسرائیل کے پاس ایسا کیا ویک پوائنٹ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ حکومت نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل کو مدد دینے پہ مجبور ہیں؟ ہاں یہ اسرائیل کے پاس یعنی کون سا ایسا پاور پوائنٹ ہے، کون سی ایسی اس کے پاس طاقت ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اس کی مدد کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ ہاں وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو امریکہ اور برطانیہ ہیں، یہ دونوں ظالمانہ نظام ہیں. ان کو اپنے ظلم ظالمانہ نظام کو دنیا کے سامنے بیچنے کے لیے ایک دھمکی چاہیے. یعنی میں اس کو اس طرح سے عرض کروں کہ بھائی اگر اسرائیل نہیں ہوتا تو عرب ممالک امریکہ اور برطانیہ کا اسلحہ خریدتے نہیں، اسرائیل ہے تو خریدنا ہے نا. اگر اسرائیل نہ ہوتا تو امریکہ کو سعودی عرب، کویت اور دوسرے تیل بیچنے والے ممالک اس طرح اونے پونے امریکہ کو تیل بیچ رہے ہوتے نہیں، اپنے قومی مفادات کو دیکھتے. تو اسرائیل کو رکھنا سب کے لیے، ان سب ظالمانہ نظاموں کے لیے ضروری پڑ گیا ہے. اور بظاہر یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جس سے وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن حقیقت ہمیں یوں سمجھ میں آتی ہے کہ ان ملکوں کی یہ کمزوری ہے کہ ان کو اپنا ظالمانہ نظام بیچنے کے لیے اسرائیل کی دھمکی کی ضرورت ہے. اور یہ میں عرض کرتا چلوں، کولڈ وار میں بھی یہی ہوا تھا کہ امریکہ 50 سال تک لوگوں کو روس کے نظام سے ڈراتا رہا, بعد میں پتہ چلا روس کا نظام کھوکھلا تھا. یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے, اور برطانیہ نے دراصل 100 سال پہلے یہ ایک نظام یہاں پہ کریٹ کیا جس کا کام یہ تھا کہ اس کے نام پر ساری دنیا کے مسلمانوں کا گلا دبا کے رکھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین کچھ ان کی طاقت سے باہر نکلے مسلمان, ایران کی طرح اور حزب اللہ فلاں فلاں, اور انہوں نے دکھایا کہ بھائی یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے, کیوں اس سے ڈر رہے ہو. تو الحمدللہ جب ایران نے میزائل مارے امریکہ کے اوپر, عین الاسد کی بیس کے اوپر, تو لوگوں کے سامنے نظر آیا کہ بھائی امریکہ بھی کچھ نہیں ہے. الحمدللہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا ایران نے کیا تو کیا ہوا, یہ ہوا کہ اب اس وقت پوری دنیا کے سامنے یہ بات سامنے آ گئی کہ بھائی یہ بھی پپیٹ ہے, اس کے اندر بھی کوئی دم نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب برطانیہ اور امریکہ پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کا چہرہ بچانے کے لیے یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے 99% تو روک لیے. تو وہ امریکہ برطانیہ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ یہ خود فتح ہے اسرائیل کے لیے کہ وہ حملے کو روکنے میں کامیاب ہوا ہے. تو میں اس فتح کے لیے صرف اتنا عرض کروں گا کہ کوئی مجھے مارتا رہے مارتا رہے مارتا رہے اور میں صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہوں اور پٹنے کے لیے تیار ہوتا رہوں, یہ فتح ہے؟ یہ فتح نہیں ہے, یہ کمزوری ہے. اور اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ وہ اس کمزوری کے اندر پھنس چکا ہے, اور شروع خود اس نے کیا ہے. اگر وہ کونسولیٹ کے اوپر نہ مارتا تو شاید اس حملے کے لیے جواز انٹرنیشنل لیول پہ نہ ہوتا. ہاں ویسے جواز تھے لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیول پہ نہیں ہوتا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ امریکہ اور برطانیہ کی ضرورت ہے کہ وہ اس خطے کے اندر ایک ظالمانہ حکومت کو بچا کے رکھیں. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اس کے علاوہ کہ امریکہ اور برطانیہ کے اندر وہ عناصر موجود ہیں کہ جو صہیونی حکومت کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں, اور وہ اس بات پر امریکہ اور برطانیہ کو کنونس کرتے رہیں گے کہ اسرائیل کے ہونے سے ان کو کیا کیا فائدے ہیں. تو یہ ایک اس طرح کا ایک گیم ہے جو بنا ہوا ہے, نہ کہ اسرائیل کے پاس کوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ مجبور ہے. لکھا ہے ان 2024 دا ایئر آف ورلڈ وار 3 ایس, ہاں میں بعض اوقات ان آتھرز کے نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. اچھا کیا یہ مثال کے طور پہ میں اس سے ہٹ کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر ورلڈ وار 3 شروع ہو چکی ہے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ماڈرن ٹائمز ہیں, ظاہر ہے ہمارے پاس جو آخری ورلڈ وار ہوئی تھی وہ 45 میں ختم ہو گئی تھی. 45 میں ختم ہونے والی ورلڈ وار سے لے کے اب تک تقریباً 75 سال گزر چکے ہیں. تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ورلڈ وار 3 آلموسٹ اسی پیٹرن پر ہوگی جس پیٹرن پہ ورلڈ وار 2 ہوئی تھی؟ یعنی ایک ملک دوسرے پہ حملہ کرے گا, پھر یہ اس کی حمایت میں اس کے اوپر حملہ کرے گا, پھر وہ اس کے اوپر حملہ کرے گا, اور یہ ہونے والا ہے یا نہیں, یہ کوئی اور طریقے سے بلاکس بنیں گے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں 75 سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے, سینیریو چینج ہو جاتے ہیں اور اس وقت ورلڈ وار 3 کا پیٹرن کچھ اور ہوگا, تو وہ پھر آ چکا ہے, وہ پیٹرن پھر چل رہا ہے. اور پوری دنیا کے اندر مثال کے طور پر یوکرین کی وار ایک سمبولک وار ہے جس کے اندر وہ پیٹرن ہمیں سامنے ہو کے نظر آتا ہے, اور یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا تھا یہ پھر دوبارہ وہی پیٹرن سامنے ہو کے نظر آ رہا تھا جس کے اندر رشیا نے کہہ دیا تھا کہ ہم ایران کا ساتھ دیں گے, اور سب کو معلوم تھا کہ چائنا ویسٹرن کنٹریز کا ساتھ نہیں دے گا اگر وہ ایران کا ساتھ نہ بھی دے, اور کون کون کس کس کا ساتھ دے گا. تو ورلڈ وار 3 ایک اور پیٹرن کے اندر ایکچولی پریویل کر رہی ہے اور ہم اس سے گزر رہے ہیں. ہاں اس سے بہت مختلف ہے جو 75 سال پہلے ورلڈ وار ہوئی تھی. اب نائے ہرمز کیا ہے؟ کیا یہ بھی کوئی ریڈ سی کی طرح کی جگہ ہے؟ میں نے شاید اشارتاً عرض کیا, وہ یہ کہ اگر آپ دنیا کے نقشے کے اوپر دیکھیں, اگر نقشے کو اپنے سامنے رکھ لیں, تو آپ سعودی عرب کو جب دیکھیں گے تو سعودی عرب کے ایک الٹے ہاتھ پہ پانی کی آپ کو ایک لائن نظر آئے گی, یہ وہ باب المندب اور ریڈ سی کا ایریا ہے. اور سعودی عرب کے سیدھے ہاتھ پہ پانی کی ایک لائن آپ کو نظر آئے گی جہاں پر آپ کو یو اے ای, قطر, بحرین اور عمان نیچے جا کے نظر آئیں گے. اس کو کہتے ہیں پرشین گلف, خلیج فارس. اور یہ جو خلیج فارس جا کر بحیرہ عرب کو جا کے ملتی ہے تو وہاں پر ایک پتلی سی جگہ بن جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں آبنائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز. اور وہ جو ریڈ سی جب جا کے بحیرہ عرب کو ٹچ کرنے لگتی ہے تو وہاں پہ بھی پتلی سی ایک جگہ بنتی ہے جس کو باب المندب کہتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ دو علیحدہ جگہیں ہیں, ایک پرشین گلف سے بحیرہ عرب کی طرف ہے اور ایک ریڈ سی سے بحیرہ عرب کی طرف ہے، لیکن دونوں کے اندر جو سملیرٹی ہے وہ یہ کہ دنیا کی اکانومی میں گلوبل ٹریڈنگ کے اندر شپس یہاں سے گزرتی ہیں. تو مثال کے طور پر اگر پرشین گلف سے پورے عرب کی تیل گزرتا ہے تو جو پوری دنیا کی آئل پروڈکشن کا میرے خیال میں آرام کوئی 20-25% بنتا ہے، اور اسی طریقے سے تقریباً 10% آف گلوبل ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ آپ نا اسی باب المندب سے گزر رہی ہوتی ہے 10 or 15%. تو یا شاید تھوڑی زیادہ ہو جو میں ذہن میں آ رہی ہوں میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ ایک وہ جگہیں ہیں جہاں پر اگر کچھ ہوتا ہے تو پوری دنیا ہلتی ہے، پھر اور پوری دنیا کی اکانومی کو اس وقت پرابلم آئی ہوئی ہے کہ اگر ریڈ سی پر حوثی روک رہے ہیں اور پرشین گلف کے اوپر ایرانی صہیونی شپس کو روک رہے ہیں، اس کا مطلب ہے صہیونی نہیں بچے گی اور پوری گلوبل اکانومی کے لیے ایک تھریٹ بن سکتا ہے. 22 اپریل کو اسرائیل کے لوگ ریڈ ہائفر منا رہے ہیں، کیا کہانی ہے؟ اب تو میرے خیال میں وہ اس گائے کو بھی بھول جائیں گے، یعنی اب جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد ان کو گائے یاد رکھنا ذرا مشکل پڑ جائے گی. میرا اپنے خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ایک سمبولک ٹرم میں نام ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، تھوڑا سا ایک ہائپ کریٹ کرنا بھی ہوتا ہے اور پروگرام کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو میجر پلیئرز ہوتے ہیں وہ کچھ اسٹریٹجیز میں اپنے لیے طے کر لیتے ہیں، پھر اس کو لوگوں کے گلے سے اتروانے کے لیے وہ کوئی اور جگہ پہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں. تو یہ جو گایوں کی قربانی ہے یہ کاز نہیں ہے، یہ کسی اور پلان کے امپلیمنٹیشن کے لیے ایکسیپٹیبل بنانے کی کوشش ہے کہ بھائی اس طریقے سے ایک کام ہوا ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر میں پیچھے جاؤں اور ایک بات کی طرف ہم توجہ دیں تو ہمیں معلوم ہے کہ قوم بنی اسرائیل کا جادو کے ساتھ بہرحال ایک تعلق ہے، بہت پرانا ہے اور وہ قرآنک ہے، یعنی ہم اس کا انکار بالکل نہیں کر سکتے. تو مثال کے طور پہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے ساتھ بھیجا، جادو کے مقابلے کے لیے بھیجا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہر دور میں جو انبیاء تشریف لاتے ہیں تو معجزہ وہی ہوتا ہے جو کسی ایسی چیز کے مقابلے پہ ہو جس سے گمراہی پھیل رہی تھی. تو اس زمانے میں جادو کا زور بہت زیادہ تھا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ساتھ مزین کیا اور ان کے مقابلے میں جو لوگ آئے وہ جادوگر ہی تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک کرتب اور ایک نظر بندی کے ماہر تھے. اور آپ یہ ایک ریفرنس بہت بالکل قرآنک ریفرنس، سیکنڈ قرآنک ریفرنس وہ سامری کا کام کہ خدا نے متعال کہتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے اب آپ اس کو نظر بندی کہیں یا لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن بہرحال جادو کے نام پہ کیا اس نے. اور یہ دوسرا ریفرنس، تیسرا ریفرنس وہ ہے جو خدا نے قرآن کریم میں کہا کہ ہم نے دو فرشتے ہاروت و ماروت بھیجے اور وہ بنی اسرائیل کو کہتے تھے کہ ہم سے جادو مت سیکھنا، اور وہ پھر بھی سیکھتے تھے، اور خدا متعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا یفلح الساحر حیث اتا، یہ جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کچھ بھی کر لے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر کہ خدا چاہے. تو مطمئن رہیے یہ ریفرنسز بنی اسرائیل کے پاس پرانے ہیں اور آج بھی ان کے اندر ایک جادو چلتا ہے جس کے بڑے بڑے ان کے کارنامے بتائے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، کچھ بھی کر لے یہ فلاح نہیں پائے گا. تو آپ کے پاس الحمدللہ بہت کچھ ہے. یہ جو گیم ہے ریڈ کاؤ والا، یہ تو میرا نہیں خیال کہ حتیٰ جادو بھی ہوگا، یہ ایک اور ہائپ ہے جو وہ کسی اور مقصد سے ایجاد کرنا چاہ رہے تھے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو جمہوری اسلامی کا حملہ تھا یہ اس کی ٹائمنگ بہت اچھی تھی. ویسے تو کہتے ہیں کہ بھائی غزوہ خندق کے دن کی مناسبت بن گئی تھی اس میں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت اچھی مناسبتیں بن رہی ہیں، تو اس نے بہت ساری ہائپس کو دبا دیا ہے. انشاءاللہ خدا اور زیادہ کامیابیاں نصیب فرمائے گا. پروردگار کا ایک بار پھر شکر بجا لاتے ہیں، اس نے ہمیں عظیم الشان سادات رہنما نصیب کیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. میں دل کی گہرائیوں سے کہوں گا میں خدا کا شکر بجا لاؤں گا کہ کہیں خدا مجھے اس کے اوپر سوال نہ کرے کہ جب ہم نے اتنی نعمتیں دیں تو کیوں تم شکر بجا نہیں لائے. رہبر معظم کا وجود مقدس واقعاً وجود مقدس، کیوں مقدس؟ کیونکہ ڈوبے ہوئے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی میں، جو میں سمجھ پاتا ہوں، اور ہر وہ جو ہم اس کے ساتھ ہیں جو اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں جو وقت کے امام کی نصرت کے لیے کھڑا، ہم ان کے نوکر ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین بہت اچھا وقت ہے، اور میں خود سید ہونے کے ناطے فخر کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں سادات کی عظمت کا ایک اور منظر دیکھنا نصیب کیا. رہبر معظم الحمدللہ رب العالمین سید حسن نصر اللہ اور باقی لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں اور جو مجاہدین مختلف مقامات پہ موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں یہ عزت و سربلندی کا دن دیکھنا اسلام کے لیے نصیب کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور یہ ساری توجہات کس طرف جاتی ہیں؟ یہ ساری توجہات جاتی ہیں وقت کے امام کی طرف. وہ انکمپلیٹ ایجنڈا جس کے اوپر بی بی سیدہ سے لے کر 11 ائمہ معصومین نے قربانیاں دی ہیں، رہبر معظم ہو نصر اللہ ہو، سب قربان وقت کے امام کے اوپر، الحمدللہ رب العالمین. اور ان سب کا نعرہ یہی ہے، ہم سب قربان اس وجود مقدس کے اوپر، اور وہ تقدس کا اعلیٰ ترین مرحلہ کہ جو موعود ہیں اور جن کے آنے کا وہ وعدہ ہے جس کے اندر کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. خدا ہمیں انشاءاللہ وہ عظیم الشان دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کے وجود مقدس کی نورانیت سے ہماری آنکھوں کو منور کرے، انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.